السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ایران اور سعودی عرب میں سزائے موت پر عمل درآمد میں غیر معمولی اضافہ. پاکستان میں 2015 میں 326 افراد کو پھانسی دی گئی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے حکومت پر تنقید میں اضافہ. پاناما دستاویزات کے معاملے پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے منسلک ایک گروپ سے تعلق رکھنے والے 6 عسکریت پسند مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
سری نگر کے انجینئرنگ کالج میں جھڑپیں. پولیس کارروائی میں کئی غیر مقامی طلبہ زخمی. بھارتی وزارت برائے ترقی انسانی وسائل کا وفد ہنگامی طور پر سری نگر پہنچا. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ عالمی سطح پر سزائے موت پر عمل درآمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اور لیبیا کی دو حریف حکومتوں میں سے ایک نے اقوام متحدہ کے ثالثی میں نئی متحدہ حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے خاتمے کا اعلان کیا ہے. اور یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ تارکین وطن کو خودکار طریقے سے یونانی جزیرے سے ترکی واپس نہیں بھیجا جائے گا، جیسا کہ انسانی حقوق کے وکلاء کا مطالبہ تھا، اور انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2015 میں 326 افراد کو پھانسی دی گئی، جو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق اس میں ایسے افراد بھی شامل تھے جن کی جرائم کی سرزدگی کے وقت عمر 18 سال سے کم تھی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2015 میں عالمی سطح پر سزائے موت پر عمل درآمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2015 میں جن افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا، ان میں سے 90% سزائیں ایران، سعودی عرب اور پاکستان میں دی گئیں. رپورٹ کے مطابق 2015 میں مختلف ممالک میں 1634 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا. عالمی تنظیم کے مطابق پاکستان میں جن 326 افراد کو پھانسی دی گئی، ان میں سے اکثریت ایسے افراد کی نہیں تھی جنہیں دہشت گردی میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی ہو. پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، اور اسی بنیاد پر ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد کو بحال کیا گیا.
جو فیکٹس ہیں وہ تو ہیں، پھانسیاں کی تعداد بڑی ہے. پاکستان کے اندر پہلے موریٹوریم تھا اس چیز کے اوپر، لیکن تشویش کا اظہار کرنے سے پہلے ایمنیسٹی جیسے اداروں کو ملکوں کی ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم نے جو پھانسیوں کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا، وہ بڑی ایک سوچ سمجھ کے کیا، ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہمارے اس خطے میں اور اس ملک کے اندر لوگوں کی حفظ و امان کے لیے اور دہشت گردی کو ہینڈل کرنے کے لیے اس قسم کی جی جزا اور جی سزا کا معاملہ رہنا چاہیے، اور ہمارے دین کے اندر بھی ہے اور ہماری آج کل کی دنیاوی ضروریات کے مطابق بھی ہے. اور اگر جب تک کوئی، اور خاص طور کے اوپر جب کوئی دہشت گردی کے معاملات ہوں، اس کے اندر ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، اور اللہ کرے اس چیز کے اوپر آئندہ اسی سپیڈ کے ساتھ برقرار بھی رہیں. یہ ہماری ملک کی امن و امان کے لیے ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کی پاکستان کو ضرورت ہے.
سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین افرا سیاب خٹک کہتے ہیں کہ سخت ترین سزا کی بجائے قانون کی مضبوط گرفت زیادہ اہم ہے.
گزارش یہ کہ یہ بحث پاکستان میں بھی ہے، جیسے ساری دنیا میں ہے، پھانسی کی سزا کے بارے میں، افادیت کے بارے میں. جو انسانی حقوق سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ سزا ہونی چاہیے، اور پچھلی جو حکومت تھی اس نے کچھ عرصہ کے لیے اس پر پابندی لگائی تھی، لوگ کو سزا ہو گئی تھی، یعنی عدالتوں سے سزا مل گئی تھی لیکن پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی گزشتہ سال جو یہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے تو پھر دوبارہ پھانسیاں دینا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بحث پاکستان میں ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں سزا کی درستگی جو ہے وہ جرائم کو نہیں روکتی، بلکہ گرفت جو ہے یہ ہونی چاہیے، یعنی مجرموں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ اصل بات یہ ہے، سزا کی نوعیت سے زیادہ گرفت جو ہے وہ میرا خیال اہم ہے، امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ جرم کرنے والوں کو آزاد نہیں پھرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں 2008 سے 2014 تک سزائے موت پر عمل درآمد پر غیر اعلانیہ پابندی تھی، تاہم دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے ایک مہلک حملے میں بچوں سمیت لگ بھگ 150 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ پاکستان میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ صرف دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن بعد میں دیگر جرائم میں بھی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ مجرموں کو پھانسی دینے کے علاوہ حکومت نے دہشت گردی کے جرائم میں گرفتار ملزمان کے خلاف تیزی سے عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے لیے 2 سال کے لیے ملک میں فوجی عدالتیں قائم کیں، جن سے درجنوں مجرموں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں پاناما دستاویزات کے انکشافات کی بنیاد پر حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق وزیراعظم نواز شریف کی اولاد بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک کاروبار کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کے پاناما لیکس میں انکشافات نے بدھ کو بھی پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ہلچل مچائے رکھی، اور وزیراعظم کی طرف سے اس معاملے کی وضاحت کو بھی حزب مخالف نے مسترد کر دیا ہے۔ منگل کو ٹی وی پر وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں اپنے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں کا دفاع کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے انکار کیا، اور پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک سابق جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بدھ کو حزب مخالف کی دونوں بڑی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بابت قومی اسمبلی میں الگ الگ تحریک التوا جمع کروائی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کے اراکین نے شدید احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سامنے آنے والی معلومات سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے اور وزیراعظم کو اس معاملے پر ایوان میں آ کر بات کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی نوید قمر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیشن بنا دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔
ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو جس میں سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں، کہ آیا اس کے سورس آف فنڈس کیا تھے، اس کے کیا ڈسکلوجر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور کون کون اس میں انوالوڈ ہے۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کی پیشکش کی ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جوڈیشل کمیشنز جو ہیں ان کی کوئی خاص کریڈیبلٹی نہیں رہی، اور کیونکہ کبھی بھی کوئی جو نارمل ایک آئی واش سے زیادہ یہ کمیشنز نہیں ہوتی۔
تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیری مزاری نے تحریک التوا جمع کروانے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
سپریم کورٹ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے انویسٹیگیٹو کمیٹی یا ٹیم یا انکوائری کمیشن، اور ایک ٹائم لمٹ ہونا چاہیے 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا، جس میں ان کو اپنی فائنڈنگز دینی چاہیے۔
تحریک انصاف نے اس معاملے پر احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے، اور بدھ کو بھی مختلف شہروں میں اس کے کارکنوں نے حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ حزب مخالف خصوصاً تحریک انصاف کے موقف کو حکومتی عہدیدار مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی طرف سے کمیشن کے قیام کی پیشکش کے بعد احتجاج بلا جواز ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک رہنما اور پنجاب کے صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور ملک کی ترقی کو پہیے کو روکنے کے لیے جس طرح سے دھرنوں کی سازش میں ملوث تھی، یہ پاناما لیکس میں بھی یہ لوگ جو ہیں یہ ملوث ہیں۔
ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ معاملات کے غیر قانونی ہونے کی تحقیقات ضرور کی جانی چاہیے اور وزیراعظم کی طرف سے کمیشن کے قیام کے اعلان کے بعد اب معاملے کو کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے۔
صرف پاکستان تو نہیں ہے، پوری دنیا اس میں ہے۔ کسی زمانے میں وکی لیکس آ گیا تھا، اس سے پہلے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، ابھی دوسرا لیکس ہے، کل کوئی اور لیکس آ جائے گا۔ تو جھوٹ سب چلتا ہے دنیا میں، لیکن اس کو نارمل لینا چاہیے۔ اتنی بڑی دولت اگر جائز بھی ہو تو پھر ملک کے اندر کیا خطرہ ہے؟ اس دولت کو آ جانی چاہیے ملک کے اندر، اور اگر ناجائز ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ناجائز کیوں ہے۔ اس کے لیے اگر پرائم منسٹر نے کمیشن بنا ہی دیا ہے تو میرے خیال میں اس کو اب کمیشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ آگے جا کر کیا کرتے ہیں۔
رواں ہفتے وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں قائم ایک ادارے موزائک فونسیکا کی 1,40,00,000 دستاویزات پر مبنی رپورٹس شائع ہوئی تھیں، جن میں مختلف ملکوں کی بااثر شخصیات کے بظاہر محصولات سے بچنے کے لیے بیرون ملک قائم کمپنیوں اور بینک کھاتوں کے بارے میں معلومات افشا کی گئی تھی۔ ان رپورٹس میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے علاوہ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کا نام بھی شامل تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسدادی دہشت گردی کے محکمے کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز ایک پولیس مقابلے میں تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والی 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ ہے افضل رحمان کی۔
پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے CTD کے ترجمان کے مطابق بدھ کی صبح لاہور کی کچی آبادی شیرا کوٹ کے نزدیک ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 6 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے منسلک ایک گروپ سے بتایا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے استاد اسلم گروپ سے متعلق 9 سے 10 مشتبہ عسکریت پسند وہاں طلعت پارک کے نزدیک موجود ہیں اور لاہور میں نظم و نسق کی ایجنسیوں کے دفاتر اور اہم شخصیات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مشتبہ افراد کو للکارا تو انہوں نے جواب میں اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے بھی فائرنگ کی، تاہم جب فائرنگ ختم ہوئی تو ترجمان کے بقول وہاں 6 مشتبہ افراد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ باقی 3 یا 4 عسکریت پسند وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جہاں پولیس مقابلہ ہوا وہاں سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے 4 سے 5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 4 ڈیٹونیٹر، 2 کلاشنکوف رائفلز، 3 موٹر سائیکلیں، 4 پستولیں اور 97 گولیاں برآمد کی ہیں۔ CTD کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو مبینہ دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ گلشن اقبال، لاہور میں ایسٹر کے دن 27 مارچ کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بعد جس میں کم از کم 72 افراد ہلاک ہوئے تھے، آرمی نے صوبہ پنجاب میں عسکریت پسندوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی تصدیق کی تھی۔ پنجاب حکومت چونکہ کہتی چلی آ رہی تھی کہ صوبے میں فوج یا رینجرز کے آپریشن کی وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہی، لہذا تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ اس ضمن میں سول حکومت اور فوج ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ بدھ کو لاہور میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ہونے والی کارروائی کے تناظر میں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور فوج کی پنجاب میں کارروائیوں کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی رائے۔
دیکھیے، ریلیشن شپ میں ایک وقتی طور پر تو سٹرین آیا ہے کیونکہ نواز شریف کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ فوج یا رینجرز جو ہے اپنے خود مختار انداز میں پنجاب میں کوئی آپریشن کریں اور پنجاب کی تمام کارروائی پنجاب حکومت کے انڈر ہونی چاہیے، لیکن لاہور کے واقعے کے بعد، حادثے کے بعد اقبال ٹاؤن والے فوج کے لیے ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک ٹینشن جو ہے وہ بلڈ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے نواز شریف کی حکومت اس ٹینشن کو کم کرنا چاہتی ہے، لیکن اصل ایشو تو یہی ہے کہ فوج اور رینجرز جو ہیں وہ کبھی بھی پروونشل حکومت کے انڈر یا آئی جی کے انڈر تو وہ کام نہیں کریں گے، وہ ایک سیمی اٹانومس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، اور یہی خطرہ ہے کہ ان کے ریلیشن شپ سول حکومت سے خراب ہوں، کیونکہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہیں، جو سیکٹیرین ایلیمنٹ ہیں، جب ان پہ دباؤ بڑھے گا تو وہ شہباز شریف کی حکومت سے کہیں گے کہ ان کی جان بچائی جائے یا پریشر کم کیا جائے, جو کہ پروونشل حکومت نہیں کر سکے گی. تو اس وقت یہ خطرہ ہے کہ ریلیشن شپ میں ٹینشن بڑھ جائے.
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ اس وقت سول حکومت اور فوج کے درمیان پنجاب میں آپریشن کے حوالے سے موجود اختلاف رائے کم ضرور ہوا ہے, مگر دونوں کا اس ضمن میں جو نقطہ نظر ہے وہ بہرحال ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر کے ملکوں میں موت کی سزا پانے والوں کی تعداد گزشتہ 25 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی. یہ رپورٹ تیار کی ہے ریچرڈ گرین نے, سن رہے ہیں نیلوفر مغل سے.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی منگل کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2015 میں کم از کم 1634 لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں, جو 1989 سے اب تک 54% اضافے کے ساتھ سب سے بڑی تعداد ہے.
اصل میں پرشارٹس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, وہاں پر سلیکشن کر لیتے ہیں.
سب سے بڑی تعداد ایران, پاکستان اور سعودی عرب میں سامنے آئی, جہاں دنیا بھر میں دی جانے والی موت کی سزاؤں کا تقریباً 90% ریکارڈ کیا گیا. اندری گوگرن ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر فار گلوبل ایشوز اینڈ ریسرچ ہیں. وہ کہتی ہیں,
ان پاکستان دی ایکسپلینیشن اباؤٹ ٹیررزم ریلیٹڈ افنسز, کمباٹنگ وائلنٹ کرائم,
پاکستان میں دہشت گردی سے وابستہ جرائم اور پرتشدد جرائم کی بےخکنی کی تشریح وہی ہے جو ہم ایران میں دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو پھانسیاں ہوئیں, یہ عموماً وہ لوگ نہیں ہوتے جن پر دہشت گردی میں ملوث ہونے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی.
In Iran, we're concerned that the justification of combating extremism or terrorism is actually being used as a cover to target.
ایران میں ہمیں جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کے خاتمے یا دہشت گردی کو حقیقت میں اختلاف رائے رکھنے والوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جواز بنایا جاتا ہے. لہٰذا آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں ملک کیا کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں چین میں دی جانے والی موت کی سزاؤں کو شامل نہیں کیا گیا, جہاں ممکنہ طور پر ہزاروں افراد کو پھانسیاں دی گئی ہیں. وہاں موت کی سزا ایک ایسا عمل ہے جسے خفیہ رکھا جاتا ہے.
I'd like to share with you some of the highlights of our 2015 death penalty report. As Susanna said, it was a year where there was some very good and some very bad news.
Belarus وہ واحد یورپی ملک ہے جہاں موت کی سزا دی جاتی ہے. ویتنام بھی اپنے ہاں دی جانے والی موت کی سزاؤں کے اعداد و شمار فراہم نہیں کرتا. امریکہ وہ واحد ملک ہے جو سزائے موت دیتا ہے. 6 ریاستوں میں موت کی 28 سزائیں سنائی گئیں, جو 1991 سے اب تک سب سے کم تعداد ہے. پہلی مرتبہ دنیا کے بہت سے ملکوں نے موت کی سزا مکمل طور پر ختم کر دی ہے. چار ملکوں, فیجی, مڈغاسکر, ریپبلکن آف کانگو اور سیرینام نے 2015 میں اس پر پابندی عائد کر دی تھی. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی ریاست وسکانسن میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے حصول کی کوشش کرنے والے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں میں ابتدائی انتخابات کے دوران ریپبلکن ٹیڈ کروز اور ڈیموکریٹک برنی سینڈرز نے کامیابی حاصل کی ہے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے لیے اب تک کے ابتدائی انتخابات کی یہ سب سے بڑی فتح تھی, اور ریپبلکن پارٹی کے صفحے اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی شکست. ٹیڈ کروز نے کہا,
Tonight is a turning point. It is a rallying cry. It is a call from the hard working men and women of Wisconsin to the people of America. We have a choice. A real choice.
آج رات ایک اہم موڑ آیا ہے. یہ سب کا نعرہ ہے. یہ پکار ہے امریکی عوام کے لیے وسکانسن کے محنت کش مرد و خواتین کی. ہمارے پاس متبادل موجود ہے, ایک حقیقی متبادل. مجھے زیادہ سے زیادہ امید ہوتی جا رہی ہے کہ ہم وہ 1,237 ڈیلیگیٹس حاصل کر لیں گے جو ریپبلکن نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. ٹرمپ کے لیے شاید اب تک کی یہ بدترین شکست تھی، ایسا نقصان جس نے ان کی مہم میں روک لگا دی ہے اور اس امکان میں اضافہ کیا ہے کہ جولائی میں کلیولینڈ میں جب ریپبلکن کنونشن ہوگا تو نامزدگی کے لیے ووٹنگ کی جائے گی. ٹرمپ نے ایک بیان میں کروز پر سخت نکتہ چینی کی اور انہیں ایک ایسے گھوڑے سے تشبیہ دی جو ریپبلکن انتظامیہ کے لیے کام کرتا ہے تاکہ نامزدگی ہتھیا سکے. وسکانسن میں شکست کے بعد ٹرمپ نے کوئی ریلی نہیں کی، مگر دن کے شروع میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری انتخابی مہم بہت اچھی جا رہی ہے اور میں بڑے فرق سے اول نمبر پر ہوں، اور جس بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے وہ ہیں عام ووٹ. مجھے کسی بھی دوسرے امیدوار کے مقابلے میں لاکھوں ووٹ زیادہ ملے ہیں. اوہایو کے گورنر جان کیسک بڑے فرق سے تیسرے نمبر پر رہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزدگی کے لیے کوشاں امیدواروں میں صفحے اول کی امیدوار ہلری کلنٹن کے مقابل آنے کے لیے وسکانسن کی فتح برنی سینڈرز کے لیے بڑی کامیابی تھی.
If we wake up the American people and if working people and middle class people and senior citizens and young people,
اگر ہم امریکی لوگوں کو جگا پائیں اور اگر محنت کش لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، معمر شہری اور نوجوان سب کھڑے ہو جائیں، مقابلہ کریں اور بڑی تعداد میں باہر آ کر ووٹ ڈالیں تو کوئی ایسی کامیابی نہیں جو ہم حاصل نہ کر پائیں. سینڈرز اب تک کلنٹن کے مقابلے میں گزشتہ 7 میں سے 6 ابتدائی انتخابات جیت چکے ہیں. کلنٹن نے منگل کی روز نیو یارک میں انتخابی مہم جاری رکھی، وہاں 19 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے. سینڈرز کے ساتھ ساتھ کلنٹن کی توجہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی ہے.
Too many people are trying to divide Americans against Americans. I wish they'd all come to New York and spend time. And the fellow who's from New York, I wish he'd get out of one of his towers.
بہت زیادہ لوگ امریکیوں میں امریکیوں کے خلاف تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ یہ سب لوگ نیو یارک آئیں اور کچھ وقت گزاریں. اور ٹرمپ جو نیو یارک سے تعلق رکھتے ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ اپنے بلند ٹاورز میں سے باہر آ کر واقعتاً سڑکوں پر چلیں اور اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت صرف کریں. سینڈرز کی کامیابیوں کے باوجود کلنٹن کو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اس مہم میں مجموعی طور پر ڈیلیگیٹس کی حمایت میں سبقت حاصل ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ملینیم چیلنج کارپوریشن کی سربراہ کا کہنا ہے کہ اقتصادی ترقی کے ذریعے غربت میں کمی لانے سے متعلق ان کے ادارے کا مشن دنیا بھر میں استحکام لانے کی کلید ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے. ایک سرگرم انتخابی سال میں جب کچھ امیدوار بجٹ میں کٹوتیوں اور امریکی اخراجات پر مزید مرکوز ہونے پر زور دے رہے ہیں، سی ای او ڈینا ہائیڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ابھی تک یہ توقع ہے کہ دو جماعتی حمایت جاری رہے گی. وہ سن 2017 کے لیے ادارے کے بجٹ میں $10 کروڑ کے اضافے کی کوشش کر رہی ہیں. واشنگٹن سے ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد.
ترجیحات کی مسابقت کی ایک دنیا میں، مثلاً یورپ میں تارکین وطن کا حالیہ ریلا، شام کی جنگ اور دہشت گردی کی جاری کاروائیاں، کچھ لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ترقی پذیر معیشتوں میں استحکام کی کلید یہ ہے کہ اچھے انتظام حکومت اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کی جائے. ملینیم چیلنج کارپوریشن کی سی ای او ڈینا ہائیڈ کہتی ہیں،
We make the case that the mission of MCC, which is how do we reduce poverty through economic growth.
وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایم سی سی کا مشن پیش کرتے ہیں جو یہ ہے کہ اقتصادی ترقی کے ذریعے غربت کو کس طرح کم کیا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ استحکام کے لیے اور مستقبل کے لیے اور بیرون ملک امریکی اقدار سے نمٹنے کے لیے مواقع اور ترقی کس قدر اہم ہیں. ملینیم چیلنج کارپوریشن یا ایم سی سی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈینا ہائیڈ نے حال ہی میں کچھ ملکوں کا سفر کیا، مثلاً سینیگال کا، جہاں ایم سی سی $54 کروڑ خرچ کر چکا ہے.
We were able to see the road and the investment we've done. We were also able to go to one of the irrigation.
ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ سڑک اور اس سرمایہ کاری کو دیکھ سکیں جو ہم کر چکے ہیں. ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ جا کر ان زرعی رقبوں میں سے ایک کو دیکھ سکیں جہاں پانی بہ کر آ رہا ہے. اور کاشتکاروں کو علاقے میں واپس آنے میں مدد دے رہا ہے۔ بنین بھی ایم سی سی کی امداد وصول کرتا ہے جو مجموعی طور پر 75 کروڑ 40 لاکھ پر مشتمل ہے۔ عمر ارونا واشنگٹن میں اس ملک کے سفیر ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی امدادی رقم کے بیشتر حصے نے بندرگاہ کی تنظیم نو اور تعمیر میں مدد دی جو اب بہت زیادہ فعال ہو چکی ہے اور ہر معیار کے لحاظ سے افریقہ کے مغربی ساحل کی ایک بہترین بندرگاہ ہے۔ ایک دوسرا پروجیکٹ توانائی کے شعبے پر کام کرے گا جسے ارونا افریقہ کی ترقی کے لیے اہم قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لگ بھگ 13 کروڑ 60 لاکھ ڈالر بجلی پیدا کرنے پر صرف ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کے پاس 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہوں گے جو قوانین کی ترتیب نو اور اداروں کی اصلاحات پر خرچ ہوں گے۔ ایم سی سی دنیا بھر کے 27 ملکوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہائٹ کہتی ہیں کہ ان میں سے بہت سوں کی زیادہ تر توجہ نجی سرمایہ میں اضافے پر مرکوز رہی ہے۔ ان کے الفاظ
That will be a focus of what we do in El Salvador. We're also going to look at education, the nexus between vocation.
اور ہم ایل سلواڈور میں جو کچھ کریں گے اس کا مرکز یہی ہوگا۔ ہم تعلیم پر بھی توجہ دیں گے جو ووکیشنل تعلیم اور اصل ملازمت کی تربیت سے مربوط ہوگی، جسے ہم اس ملک کی منڈیوں کو تشکیل دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم فلپائن میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک سڑک تعمیر کر چکے ہیں جو در حقیقت عین اس مرکز پر تھی جہاں حال ہی میں سمندری طوفان آیا تھا اور جو اس دوران بحالی کا ایک اہم راستہ تھی۔ یہ الفاظ تھے ملینیم چیلنج کارپوریشن یا ایم سی سی کی سی ای او ڈینا ہائٹ کے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاہم کچھ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کبھی کبھار بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اہلیت کے تعین کے لیے استعمال کیے جانے والے معیار ملکوں کو ایم سی سی سے ہٹ کر مدد کر سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمکل۔ واشنگٹن ڈی سی میں مشہور چیری بلاسم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ روزانہ امریکہ کے دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں اور موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی بار ان پھولدار درختوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں یہ موسم بہار کی سب سے بڑی سیلیبریشن سمجھی جاتی ہے۔ ٹائیڈل بیسن کے کنارے گلابی اور سفید پھولوں سے بھرے یہ درخت اپنے خوبصورت نظارے سے لوگوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ ہائی اسکول کی طالبہ اینجلا ٹونگوہا اور مئی سوٹو پہلی بار ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اینجلا واشنگٹن کے نزدیک میری لینڈ میں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان پھولوں کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ انہیں پھولوں سے الرجی ہے۔ اینجلا کہتی ہیں کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بادلوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا یہ پھول بالکل ویسے نہیں ہیں۔ جب میں چیری بلاسم کی تصاویر دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ان سے چیریز اگیں گی، لیکن سوٹو کے لیے یہ ایک یادگار تجربہ تھا۔ مائی سوٹو کہہ رہی ہیں کہ یہ خوبصورت ہیں اور میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں نوجوان 19 لاکھ سیاحوں میں سے ہیں جو ان گلابی اور سفید پھولدار درختوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں آئے ہیں۔ 3000 سے زیادہ چیری کے یہ درخت جاپان سے آئے ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ قبل یہ جاپان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت واشنگٹن کو تحفے میں دیے تھے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ درختوں کی جگہ نئے پودے لگائے گئے ہیں، لیکن کچھ پرانے درخت ابھی بھی باقی ہیں۔ ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے سب سے مشہور جگہ ٹائیڈل بیسن اور قریبی علاقہ ہے جہاں یہ 1700 درخت ہیں۔ کماری منگلونا نے ان پھولوں کو صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا اور وہ ان سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بازو پر اس کا ٹیٹو بنوایا۔
اب وہ یہاں حقیقت میں انہیں دیکھنے آئی ہیں.
You have to see it in person to really take in its beauty.
اگر آپ کو ان پھولوں کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنے کے لیے یہاں آنا چاہیے.
I feel like it's so exciting to be here during this time. They're so unique. They only come out for a short amount of time.
موسم بہار کے اس وقت یہاں آنا بہت باعث مسرت ہے. یہ بہت منفرد ہیں لیکن یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. ان پھولوں کی زندگی کا انحصار موسم پر ہوتا ہے. یہ پھول زیادہ تر صرف ایک ہفتے کے لیے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کی جگہ پتے لے لیتے ہیں. چیری بلاسم کے یہ درخت جاپان کے ساتھ دوستی کی ایک زندہ مثال ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے ضلع چمن میں ایک افغان خفیہ ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس رپورٹ میں.
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے جنوب مغربی صوبے بلوچستان سے افغان انٹیلیجنس کے ایک مبینہ ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فرنٹیئر کور بلوچستان کے ایک ترجمان نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ چمن کے علاقے میں کی گئی کارروائی کے دوران اس شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ مبینہ طور پر افغان انٹیلیجنس ادارے کا موجودہ رکن ہے. تاہم اس شخص کا نام اور دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ گرفتاری کب عمل میں آئی ہے. ترجمان کے بقول اس افغان مبینہ ایجنٹ کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد ہوا, جبکہ اس کی نشاندہی پر ایک گھر پر چھاپہ مار کر وہاں سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی برامد کیا گیا. بعدازاں بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مبینہ افغان جاسوس کی گرفتاری کی تصدیق کی. انہوں نے کہا
کور سیکیورٹی فورسز جو ہے نا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی اور ایک افغان انٹیلیجنس ایجنٹ کو یہاں سے گرفتار کیا اور اس کی نشاندہی پہ ایک بہت بڑی عرصے کی ایک جو یہاں پر معصوم لوگوں کے قتل و غارتگری میں استعمال ہونا تھا اس کو پکڑا ہے اور الحمدللہ بڑا سکسیسفل آپریشن گیا ہمارا.
اس شخص کو متعلقہ حکام کے حوالے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی ایک بیان میں غیر ملکی جاسوس کی گرفتاری پر ایف سی بلوچستان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے حکومت ایف سی بلوچستان کی کارکردگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تاحال افغان حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. گزشتہ ماہ بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بلوچستان ہی سے پاک افغان سرحد کے قریب سے کلبھوشن یادو نامی شخص کو گرفتار کیا, جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اہلکار اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. پاکستانی عہدیداروں نے کلبھوشن کے اعترافی بیان پر مبنی ویڈیو بھی جاری کی تھی. تاہم بھارت کا موقف ہے کہ اس شخص کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام آباد کلبھوشن تک سفارتی رسائی دے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ خاص طور پر بلوچستان میں مبینہ طور پر مختلف ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کا ہدف چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاج اور ملک کو غیر مستحکم کرنا ہے. بلوچستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورش پسندی کا بھی شکار ہے اور حکام کے بقول عسکریت پسندوں کو مبینہ طور پر غیر ملکی ایجنسیاں معاون فراہم کر رہی ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
خیبر پختونخواہ میں شدید بارشوں سے 90 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں اور ہزاروں مکانات مسمار ہو گئے ہیں. متاثر علاقوں میں امدادی کاروائیوں کے بارے میں اسلام آباد سے یہ ہے جلیل اختر کی رپورٹ.
صوبہ خیبر پختونخوا, شمالی علاقے گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 92 تک پہنچ گئی ہے. ان میں زیادہ تر ہلاکتیں مکانوں کی چھتیں گرنے, مٹی کے تودوں اور سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے ہوئیں. اختتام ہفتہ شروع ہونے والی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہا, جو نہ صرف جانی نقصان کا باعث بنا بلکہ اس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں مکانات جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کئی رابطہ سڑکیں بھی بہہ گئیں. سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئیں، جہاں بدھ کو بھی امدادی کارکنوں نے مٹی کے ملبے تلے دب جانے والے متعدد افراد کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان لطیف الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے صوبے بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔ لطیف الرحمان نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں، تاہم ان کے بقول جن علاقوں میں رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں وہاں تک رسائی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے امدادی سامان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کے مطابق ہفتے کو شروع ہونے والی بارشوں کی وجہ سے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو حالیہ سالوں میں موسمیاتی تغیر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے غیر معمولی واقعات میں نہ صرف سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے بلکہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کے تباہ ہونے سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ رواں سال مارچ میں پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کی وجہ سے لگ بھگ 120 افراد ہلاک ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ اور عوامہ میں ہونے والی معمول سے زیادہ بارشوں کی وجہ گزشتہ سال شروع ہونے والا غیر معمولی موسمی عمل النینو ہے، جو ان کے بقول اب زوال پذیر ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور طلبہ کے درمیان تصادم کے بعد امن بحال کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
سری نگر کے نگین حضرت بل علاقے میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی NIT گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ذرائع ابلاغ اور سماجی ویب سائٹس استعمال کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور مقامی پولیس اور انتظامیہ کے لیے درد سر۔ 31 مارچ کو ICC 2020 کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بھارتی کرکٹ ٹیم کی شکست سے دوچار ہونے کے ساتھ ہی NIT سری نگر کیمپس میں مقامی طلبہ اور طالبات نے جشن منایا اور پاکستان کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ دراصل وہ اس سے پہلے کلکتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلے گئے ایک اہم میچ میں بھارت کی طرف سے ان کی محبوب ٹیم پاکستان کو ہارنے پر بے حد پریشان تھے، اور جب ویسٹ انڈیز نے سیمی فائنل میں بھارت کو ہرایا تو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نہ صرف NIT بلکہ سری نگر کے ساتھ ساتھ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کرکٹ شائقین نے جشن منایا۔ خود NIT کیمپس میں جہاں زیر تعلیم تقریباً 2500 طلبہ و طالبات کی اکثریت کا تعلق بھارت کی مختلف ریاستوں سے ہے، بھارت کی ہار پر جشن منانے والے مقامی طلبہ پر غیر مقامی طلبہ نے حملہ کیا، جس کے دوران کئی طلبہ کے چوٹیں آئیں۔ انتظامیہ نے کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا اور کیمپس میں پولیس اور نیم فوجی دستے بلائے گئے۔ اگرچہ پیر کو کالج دوبارہ کھل گیا، تناؤ کی صورتحال برقرار رہی۔ منگل کی شام سینکڑوں غیر مقامی طلبہ اور طالبات نے ایک مظاہرے کے دوران کیمپس کے باہر جانے کی کوشش کی۔ جب ایک اعلیٰ پولیس افسر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو بعض طلبہ نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے دھمکایا، جس پر پولیس مشتعل ہو گئی اور اس نے طلبہ کو زد کوب کیا۔ کئی طلبہ کی شدید چوٹیں آئیں۔ خبر پھیل گئی تو کئی لوگوں نے سماجی ویب سائٹس کا رخ کر کے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ تقریباً نصف شب کو بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی کو فون کر کے واقعے کی تفصیلات طلب کی اور غیر مقامی طلبہ اور طالبات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کہا۔ بدھ کو انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق بھارتی وزارت کے دو اعلیٰ افسر سری نگر پہنچ گئے اور احتجاجی طلبہ اور طالبات سے مذاکرات شروع کیے۔ طلبہ اور طالبات نے سری نگر سے انخلا اور NIT کو یہاں سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ سری نگر میں خود کو غیر محفوظ پاتے ہیں اور یہ کہ انہیں ان کے کیریئرز کو تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ مقامی طلبہ اور کالج انتظامیہ میں شامل بعض مقامی افسران نے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ NIT کو جو پہلے علاقائی انجینئرنگ کالج کہلاتا تھا، سری نگر سے منتقل کرانے کی سازش رچی گئی ہے۔ ادھر بھارت کے صوبے راجستھان کی ایک نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم 9 کشمیری طلبہ کو 2020 سیمی فائنل میں بھارت کے ہارے جانے کے بعد ہنگامہ آرائی کرنے کے الزام میں معطل کیا گیا ہے۔ ان طلبہ کو ایک ہاسٹل وارڈن کے ساتھ، جو خود بھی ایک کشمیری ہے، اسے پہلے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور پیر کو ایک مقامی عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
یورپی یونین نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ ان ہزارہا غیر قانونی بنگالی تارکین وطن کی واپسی کا انتظام کرے جو یورپی یونین کے ممبر ملکوں میں رہ رہے ہیں. یورپی یونین کے ایک چھ رکنی وفد نے منگل کے روز ڈھاکہ میں عہدیداروں سے ملاقات کی اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین کی بڑھتی ہوئی تعداد پر اپنے خدشات کا اظہار کیا. بنگلہ دیش کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے عہدیداروں نے انہیں بتایا کہ تقریباً 2.5 لاکھ بنگالی تارکین میں سے جو یورپی یونین ملکوں میں موجود ہیں 80,000 کے قریب غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور مزید ابھی آ رہے ہیں. یورپی یونین نے حیران کن طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ تارکین وطن کو خودکار طریقے سے یونانی جزیرے سے ترکی واپس نہیں بھیجا جائے گا جیسا کہ انسانی حقوق کے وکلا کا مطالبہ تھا. ژان پیئر شیمبری نے جو یورپی یونین کے سیاسی پناہ کے ادارے کے ترجمان ہیں وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیرس کو بتایا کہ یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر تارک وطن کو ترکی بھیجنے سے پہلے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں. 200 سے زیادہ تارکین وطن جو غیر قانونی طور پر یونان کے جزیرے لیسپوس پہنچے تھے انہیں پیر کے روز ان شامیوں کے بدلے میں ترکی بھیجا گیا جو ترکی کے کیمپوں میں مقیم تھے. 200 مزید تارکین کو جمعے کے روز ترکی بھیجا جانا تھا لیکن اب یورپی یونین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہر تارک وطن کو 5 روز دیے جائیں گے کہ وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکے. پاناما کی لا کمپنی موزیک فونسیکا کے شریک بانی کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی ہیکنگ کا نشانہ بنی ہے. کمپنی کے شریک بانی ریمون فونسیکا کا کہنا ہے کہ معلومات کے افشا ہونے میں اندرونی ہاتھ نہیں ہے اور کمپنی کو بیرون ملک قائم سرورز کے ذریعے سے ہیک کیا گیا ہے. کمپنی نے پاناما کے اٹارنی جنرل کے دفتر میں ہیکنگ کی شکایت درج کرا دی ہے. کروڑوں دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد متعدد ممالک کے طاقتور اور امیر افراد کی ممکنہ مالی بےضابطیوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ادھر آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے جیسا کہ پہلے خبر دی گئی تھی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے نائب چیئرمین کو صرف تجویز دی تھی کہ وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے عہدہ سنبھال لیں. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں منگل کو دیر گئے بتایا گیا کہ ڈیوڈ گن لاگن پروگریسو پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بدستور کام کرتے رہیں گے. گن لاگسن نام نہاد پاناما پیپرز کا پہلا شکار تھے جس میں دنیا کے دولت مند، طاقتور اور مشہور افراد کے بیرون ملک چھپے ہوئے سرمایوں کی تفصیل افشا کی گئی تھی. ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد آئس لینڈ میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے، جبکہ وزیر اعظم نے اپنے اور اپنی بیوی پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا. ان دستاویزات میں ان لوگوں اور کمپنیوں کے متعدد کھاتوں کو بھی دکھایا گیا ہے جو روسی صدر پوٹین سے 1977 اور 2015 کے درمیان منسلک رہے تھے. لیبیا کی دو حریف حکومتوں میں سے ایک نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں نئی متحدہ حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے خاتمے کا اعلان کیا ہے. طرابلس میں قائم اسلام پسند نیشنل سیلویشن حکومت نے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا کہ وہ ملک کے مفاد کو ہر چیز سے مقدم رکھتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ قتل و غارت کو ختم ہونا چاہیے اور ملک کو تقسیم اور ٹوٹ پوٹ سے بچانا ہوگا. بیان میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان کو ختم کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم اور وزارتوں کے سربراہ اپنے تمام عہدے چھوڑ رہے ہیں. دواساز کمپنیوں فائزر اور الرجن نے اپنے ادغام کا منصوبہ ترک کر دیا ہے. یہ فیصلہ امریکی محکمہ خزانہ کے اس نئے قانون کے اعلان کے بعد کیا گیا کہ امریکی ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اور انہیں کم کرنے کے لیے کارپوریشنوں کی تشکیل نو کو روکا جائے. دونوں کمپنیوں نے پچھلے سال نومبر میں 160 بلین ڈالر مالیت کے ادغام کا معاہدہ کیا تھا. کاغذات پر فائزر کو الرجن کی طرح آئرلینڈ منتقل کر دیا جاتا جہاں کارپوریٹ ٹیکس کی شرح انتہائی کم ہے اور اس طرح کمپنی کی مشترکہ طور پر بجٹ میں اہم اضافہ ہوتا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے منگل کے روز فائزر کے منصوبے کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن کہا تھا کہ ٹیکسوں سے بچنا بڑا عالمی مسئلہ ہے. انہوں نے کانگریس سے، جس پر ریپبلکن کا غلبہ ہے، مطالبہ کیا تھا کہ کارپوریشنوں کی تشکیل نو کو مکمل طور پر پابندی لگائی جائے. جنوبی کوریا کے ایک عہدیدار نے منگل کے روز بتایا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی اقتدار پر گرفت اس کے بعد سے مضبوط ہو رہی ہے جب ان کے ملک نے حال ہی میں جوہری تجربات کیے اور راکٹ کی آزمائش کی. عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سن 2013 میں کم جونگ ان کے چچا جونگ سونگ تھائک کی سزا کی موت اور پچھلے سال ملک کے وزیر دفاع یون یونگ چول کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد سے شمالی کوریا کی قیادت کے غیر مستحکم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ پرتشدد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جنیوا میں اس ہفتے منعقد ہونے والی ایک دو روزہ کانفرنس میں 800 سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور سوئس حکومت کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی خطاب کریں گے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ متاثر منصر۔
9/11 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ بین الاقوامی برادری اس کانفرنس میں دہشت گردی کی روک تھام اور مقابلے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ اب تک دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی طور پر صرف فوجی سیکیورٹی اور امن عامہ کے اقدامات کے ذریعے کارروائی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں انسداد دہشت گردی سینٹر کے جہانگیر خان کہتے ہیں کہ داعش، بوکو حرام اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے یہی تمام اقدامات ضروری ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ پرتشدد دہشت گردی کے جڑ پکڑنے اور اس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات بہت اہم ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے چار نکاتی لائے عمل میں، جسے پلان آف ایکشن بھی کہا جا رہا ہے، سفارشات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کے تحت اس پر عمل درآمد میں ہر طرح کے امتیازی سلوک، اسلامی انتہا پسندی اور غیر ملکیوں سے نفرت کو مسترد کیا گیا ہے۔ جہانگیر خان کہتے ہیں،
The Secretary General in his plan of action has stated very clearly that violent extremism has no religion, has no ethnicity, has no culture.
سیکرٹری جنرل نے اپنے لائے عمل میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ پرتشدد دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی معاشرت نہیں، یہ ایک عالمی برائی ہے۔ اس کانفرنس کے مقاصد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں موجود ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ خان کہتے ہیں، بان کی مون کے پلان آف ایکشن میں نوجوانوں پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، دنیا میں نوجوانوں کی تعداد 1.8 ارب ہے جنہیں دہشت گرد گروپوں کی طرف سے بھرتی کیے جانے کا خطرہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے انہیں براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
They are a very positive asset, but they are at the same time very vulnerable. We have even young children who are being recruited and blowing
themselves up. وہ ایک انتہائی مثبت اثاثہ ہیں، مگر ساتھ ہی وہ خطرے میں بھی ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ چھوٹے بچے ہیں جنہیں بھرتی کیا جا رہا ہے کہ وہ خود کو بھگ سے اڑا دیں۔ خان نے اپنا اسمارٹ فون اٹھا کر بتایا کہ کیسے فون اور دیگر آلات اور سوشل میڈیا کو پرتشدد دہشت گردی اور نوجوانوں کو انسانی حقوق کی پامالی اور دیگر دہشت گرد کاروائیوں پر اکسایا جا رہا ہے۔ جہانگیر خان کہتے ہیں کہ پلان آف ایکشن میں یہ سفارشات بھی شامل ہیں کہ نوجوانوں اور سوشل میڈیا کو کیسے مثبت انداز میں انسداد دہشت گردی کے لیے متحرک کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق تنظیم کے 31st باقاعدہ اجلاس کے دوران امریکی مندوبین نے شام، ایران، برونڈی، جنوبی سوڈان، شمالی کوریا اور چین میں انسانی حقوق کے بارے میں خدشات کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کئی دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی توجہ دلائی۔ مندوبین نے برما کی حکومت کو جمہوریت کی سمت اہم قدم اٹھانے پر مبارکباد دی، لیکن پارلیمنٹ اور اہم وزارتوں پر فوج کے مسلسل اثر و رسوخ، نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف زیادتیوں اور امتیازی سلوک اور تقریر، اجتماع اور تنظیم پر مسلسل قانونی پابندیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا۔ امریکہ نے جمہوریتوں کے اندر اظہار کی آزادی اور پرم تبدیلی سے متعلق ایک مشترکہ بیان کی قیادت کی۔ 66 ملکوں نے ان ریاستوں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے جو جمہوری طور پر منتخب رہنماؤں کو اقتدار کی منتقلی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ اظہار کی آزادی کے تحفظ کے لیے اس بیان کی حمایت کی۔ امریکہ نے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے تحفظ اور پرامن احتجاج کی آزادی کی ضرورت پر اہم قراردادوں کی بھی حمایت کی۔ کونسل نے غیر معمولی تعداد کی ان 31 ترامیم کو واضح طور پر مسترد کیا جن کا مقصد انسانی حقوق کے علمبرداروں سے متعلق قرارداد کو کمزور کرنا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل نائب مندوب تھیوڈور الیگنا نے لاطینی امریکہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی حکومت سیاسی مخالف، سول سوسائٹی اور آزاد میڈیا سمیت حکومت کے ناقدین کو دبانے اور سزا دینے کے لیے انہیں حراست میں رکھنے کا حربا استعمال کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور حراست کے دوران اذیتوں اور بدسلوکی کا نشانہ بنائے جانے والوں کے لیے انصاف کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. انہوں نے کیوبا پر زور دیا کہ وہ قلیل المیاد عارضی حراست کا سلسلہ ختم کرے، آزادی اظہار کا احترام کرے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے. روس کے بارے میں مسٹر الیگرا نے کہا کہ امریکہ کو مشرقی یوکرین میں کرائمیا پر قبضے اور روس کے اقدامات کے بارے میں مسلسل تشویش ہے. مقامی طور پر روسی حکومت اظہار کی آزادی پر پابندیوں میں اضافہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سزاؤں کے خوف سے آزاد ہو کر سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے اور ان پر حملوں کا ماحول پیدا کر رہی ہے. انسانی حقوق کا فروغ امریکی خارجہ پالیسی کا بدستور ایک اہم ستون ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلکن نے حال ہی میں کہا تھا کہ زیادہ آزادی، زیادہ احترام اور زیادہ تکریم کے لیے جد و جہد اپنے تمام تر تنوع کے ساتھ ہماری انسانیت کا ایک مشترک بیانیہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس عالمگیر مقصد کے حضور کی خاطر اپنی مشترکہ ذمہ داری نبھانے کے لیے کونسل میں شرکت پر بہت فخر ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے مارچ میں اپنی 10ویں سالگرہ منائی ہے. نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلکن نے کہا ہے کہ کونسل کے مینڈیٹ اور مشن کے ساتھ امریکی وابستگی ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت گہری ہے. کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی اجتماع میں ریاستی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلکن نے کہا کہ یہ چیز ہمارے ملک کی بنیادی اقدار میں نقش ہے اور ان معیاروں سے پیوست ہے جن کے ساتھ خود کو منسلک رکھنے کی ہم روز جدوجہد کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ذکر سال کی کچھ بہترین فلموں اور بہترین اداکاروں کا، تفصیلات فکر و فن میں.
کیا کہا آپ نے؟
I'm sorry. میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا.
کوئی بات نہیں سینیوریٹا، کوئی بات نہیں. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں.
فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کے راج اور سمرن نے عرصے تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا. ناظرین نے شاہ رخ خان اور کاجل کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جوڑیوں میں سر فہرست رکھا. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ شاہ رخ خان اور کاجل کو سلور اسکرین پر دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے، لیکن اب اس جوڑی کا جادو ماند پڑ رہا ہے. دونوں کی حالیہ فلم دل والے باکس آفس پر کروڑوں کا بزنس کرنے میں تو کامیاب رہی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ بنا سکی.
دھوپ سے نکل کے، چھاؤں سے پھسل کے، ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا.
آسمان پگھل کے، شیشے میں ڈھل کے، جم گیا تو تیرا چہرہ بن گیا.
دنیا بھلا کے تم سے ملا ہوں، نکلی ہے دل سے یہ دعا. رنگ دے تم
دل والے کی ریلیز سے پہلے سب کو فلم کے سپر ہٹ ہونے کا یقین تھا اور ایک عام خیال یہ تھا کہ شاہ رخ خان اور کاجل کی جوڑی باکس آفس پر فلم کی دھاک بٹھا دے گی، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلا. اسی ناکامی نے دل والے کو سال کی بہترین فلم کا گولڈن کیلا ایوارڈ دلا دیا. گولڈن کیلا ایوارڈ سال کی بہترین فلم اور بہترین پرفارمنس دینے والے آرٹسٹ کو دیا جاتا ہے.
آج ان سے ملنا ہے ہمیں، آج ان سے
ملنا ہے ہمیں, چل ان کے لیے کچھ لیتے چلے اور ان کو دعائیں دیتے چلے, تھوڑی گنجیا بنجیا لیتے چلے, تھوڑی برفی برفی لیتے چلے. آج ان سے
فیشن آئیکن سونم کپور دنیا کے بہترین برانڈز کی امبیسیڈر سہی, لیکن بالی ووڈ میں ان کے ستارے گردش میں ہی ہیں. سلمان خان کی فلم پریم رتن دھن پایو میں ان کی ہیروئن کا رول نبھانے والی سونم کپور پر کامیابی کا دروازہ نہ کھل سکا اور وہ سال کی بدترین اداکارہ ٹھہری.
محلوں کی رانی ہے, سندر سیانی ہے, وہ خاندانی ہے, جانے دل کیا کیا خریدے ہم, کیا نہ خریدے ہم, کیا دے نشانی, یہ ہے مشکل.
فلم پریم رتن دھن پایو کے ذریعے کئی سال بعد بالی ووڈ میں دوبارہ انٹری دینے والے سورج برجاٹیا بہترین ڈائریکشن کے لیے گولڈن ایوارڈ کی حقدار قرار پائیں. ان کو بس کیجیے بہت ہو گیا ایوارڈ بھی دیا گیا.
تو ہاؤ آر یو سر, دس از جگجندر جوگندر فرام بی جیز, آپ کی بیٹی کا ویڈنگ آرگنائزر.
تو
اینڈ یو مسٹ بی ایشا, ہماری دلہن.
او تو
اینڈ اپ
آئلا آلیا.
سر جھکا کے کر سلام ہے شام شاندار, آسمان سے آ گری ہے شام شاندار.
شاہد کپور سٹارر فلم شاندار کے ڈائریکٹر وکاس بہل کو بابرا ہو گیا کا ایوارڈ دیا گیا. سورج پنچولی نے بھلے ہی سال کے بہترین ڈیبیو ایوارڈز اپنے نام کیے ہوں, لیکن گولڈن کیلا ایوارڈ میں انہیں سال کے بدترین اداکار کی ٹرافی کا حقدار قرار دیا گیا.
رتن دھن پایو پریم, رتن دھن پایو رت ملن کی لایا پریم رتن, پریم رتن دھن پایو میں نے پریم رتن دھن پایو.
فلم پریم رتن دھن پایو کے ٹائٹل ٹریک کو سال کے بدترین گیت کا ایوارڈ دیا گیا. عمران خان کو وائی یو آر اسٹل ٹرائنگ کا کیلا ایوارڈ ملا. سنجے لیلا بھنسالی کی باجیراؤ مستانی کو تاریخی ایکوریسی کا منوج کمار ایوارڈ ملا. رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکہ کے تین ذہین طالب علم, دو لڑکیوں اور ایک لڑکے کو ایک مقبول امریکی مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ کا فاتح قرار دیا گیا ہے. حال ہی میں واشنگٹن میں ہونے والے ابھرتے ہوئے موجود نوجوانوں کے روایتی سائنس اور انجینئرنگ کے مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ ایوارڈز کے لیے فاتحین امول پنجابی, پیج براؤن اور مایا ورما نے انٹیل کارپوریشن کا لاکھوں ڈالرز کا ایوارڈ وصول کیا ہے. امریکی ہائی اسکولوں کے یہ ذہین طالب علم انٹیل سرچ مقابلے 2016 کے فاتح بنے ہیں, جو سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کا ایک پروگرام ہے, اور یہ امریکہ کا سائنس اور ریاضی کا ایک بڑا مقابلہ ہے جس نے اس برس 75 سال مکمل کر لیے ہیں. فاتحین کا انتخاب 3 شعبوں, بنیادی تحقیق, گلوبل گڈ اور ایجاد کے لیے کیا گیا ہے. سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کے مطابق, جس نے دارالحکومت واشنگٹن میں 15 مارچ کو گرینڈ جشن کا اہتمام کیا تھا, تینوں شعبوں کے ہر فاتح کو $150,000 کی رقم بطور انعام پیش کی ہے. انٹیل فاؤنڈیشن کی صدر روزالینڈا نے کہا کہ دو خواتین کا پہلا انعام جیتنے کے علاوہ سائنس ٹیلنٹ سرچ مقابلے کی 75 سالہ تاریخ میں نصف سے زیادہ خواتین فائنلسٹ نامزد ہوئی ہیں. بنیادی تحقیق کے فاتح امول پنجابی ہیں. امریکی ریاست میسیچیوسٹس سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ بھارتی نژاد امریکی طالب علم امول پنجابی نے ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو ادویہ سازوں کو سرطان اور دل کی بیماریوں کے علاج کی دوائیوں کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ امول نینو ذرات پر شائع ہونے والے ایک تحقیقی پرچے کے اہم مصنف ہیں اور اپنے اسکول میں جیز ورکشاپ کی اہم پیانو پلیئر ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آوینوف. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.